الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، ومولانا أبي القاسم محمد. ما صلى على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها سبيلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم اندازہ مجھے یہ کہ روزے بھی ہیں اور زیادہ لمبے بھی ہیں، لیکن ایسی درود بھیج دیں کہ افطار ہو چکا ہے، پتہ چل جائے انشاءاللہ سے. اللہم صل علی محمد. کل ہم نے اس دعائیہ سلسلے کا آغاز کیا تھا کہ جس میں ہمارا انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ روزانہ ایک دعا کی تلاوت کی جائے، اور تھوڑی سی تمہید آج اس اعتبار سے کہ جہاں قرآن کریم میں روزے کی آیات کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 183 اور لائن سے روزے کی آیات ہیں متعدد، اور انشاءاللہ یعنی شاید ہی کوئی سننے والا ایسا ہو کہ جس کے ذہن میں یہ پہلی آیت نہ ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کے بعد پھر روزے کے کچھ احکام ہیں، مثال کے طور پر مریض کے لیے کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر کے عالم میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بعد میں. آواز آ رہی ہے، واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کلیئر نہیں ہے آواز؟ میرے خیال میں گزارش یہ ہے کہ اگر جہاں تک آواز آ رہی میری تو یہ ہال میں آواز بڑی کر دیں تھوڑا سا، تاکہ آواز سمجھ میں آ سکے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ تو جہاں روزے کی آیت ہے اس کے بعد مریض اور مسافر کا ذکر ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جناب اگر فرض کیجئے کہ پھر کوئی ایسا مریض ہو کہ جو بالکل ہی نہ رکھ سکے, وہ مسکینوں کو صدقہ دے, جسے ہم فدیہ کہتے ہیں کہ 3 پاؤ آٹا کسی غریب مومن کو دیا جائے, یہ کچھ فقہی احکام ہیں. اور درمیان میں اللہ نے روزے کے موضوع کو چھوڑ کر ایک دوسرا موضوع شروع کیا جسے سمجھ میں آتا ہے کہ روزے کے ساتھ اس موضوع کا کتنا گہرا تعلق ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں کوئی بات بھی بے مصلحت و بے حکمت نہیں ہے. آیت نمبر 183, 184, 185 اس کا تعلق روزے سے, پھر 187 اس کا تعلق بھی روزے سے, درمیان میں 186 اس آیت کا موضوع کچھ اور ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کیا حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کہاں ہے تو انہیں جواب دے دیں کہ انی فانی قریب, میں ان سے بہت زیادہ قریب. روزے کے عالم میں اللہ نے اس حکم کو بیان کیا اور اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کی دعا کو سنتا ہوں بلکہ اسے جواب بھی دیا کرتا ہوں, یہ میرا وعدہ ہے. فلیستجیبوا لی, تو پھر انہیں چاہیے کہ مجھ ہی کو پکاریں. ولیؤمنوا بی, اور پھر انہیں چاہیے کہ مجھ ہی پر ایمان رکھیں, مجھ ہی پر توکل رکھیں. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اور پھر اللہ نے دوبارہ روزے کے احکام شروع کیے. تو سمجھ میں آیا کہ رمضان المبارک کا اور دعا کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ نے دعا کی آیت کو درمیان میں ذکر فرمایا. اور پھر چونکہ روزہ بندگی کا اعلان ہے اور اللہ نے دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر, کہا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور پھر آگے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, اور جن لوگوں میں اتنا تکبر آ گیا ہے, اتنا ایروگنس اور غرور آ گیا ہے کہ وہ مجھ سے مانگنے تک کو تیار نہیں ہے, تو سیدخلون جہنم داخرین, بہت جلد ہم انہیں ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیں گے. پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر دعا مانگ رہے ہو تو یہ بندگی کا اور عاجزی کا اعلان ہے میری بارگاہ میں. اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جو سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں رمضان کا تو خاص تعارف اس طرح سے کروایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا. اچھا مہمان, جب ہم کسی کو مہمان بناتے ہیں اور اللہ کسی کو مہمان بنائے, اس میں زمین سے آسمان تک فرق ہے. وہ جناب علی مثلا کہا جاتا ہے کہ سردار جی کے پاس ایک مہمان پہنچے, شدید برف باری کا زمانہ تھا, بہت یخ ٹھنڈی ہو رہی, ٹھنڈ پڑ رہی تھی, اور وہ ٹھنڈی لسی لے کر آئے اپنے مہمان کے سامنے, کہا حضور یہ پیجئے گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تسی پیو, تو کہا ہم نے مرنا ہے کیا پی کے بھائی. تو اگر کوئی ہمارا مہمان ہے تو اس پہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جو اسے دے رہے ہیں اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. لیکن جو اللہ کا مہمان ہے تو للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کا ہر خزانہ اللہ کے پاس موجود ہے. ابھی دسترخوان پہ کس چیز کی کمی ہے. اچھا یہاں پر اتنی لطیف اور خوبصورت بات ہے, اس لیے کہ آج دعائے افتتاح بہت سے مومنین, چونکہ ہر شب میں رمضان میں پڑھنا مستحب ہے, پڑھتے تو ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ کس امام کی دعا ہے. دعائے کمیل ہمیں پتا ہے کہ مولائے کائنات کی دعا ہے, دعا افتتاح کس امام کی دعا ہے. میں تبرک کے لیے نام لیتا ہوں اور اتنی بلند آپ درود بھیجے گا, حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, اللہم صلی اللہ. تو ان کے صدقے میں, کہ جن کے صدقے میں ہمیں رزق مل رہا ہے, ان سے منسوب یہ دعا ہے. تو اہل بیت اطہار کے در کی شان کیا ہے کہ جب کوئی ان سے مانگنے جاتا ہے نا, اور وہ ایسی چیز مانگ رہا ہے کہ جس کا وہ تحمل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں, تو ایسا نہیں کہ یہ بالکل خالی لوٹا دیتے ہیں, یہ کچھ نہ کچھ وہ عطا کر دیتے ہیں کہ جو ہماری مصلحت میں ہوتا ہے. یہ خوبصورتی ہے. اور اللہ سے دعا مانگنا, مولا کائنات نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, کہا کہ اللہ سے مانگنا شجاعت ہے, بندے سے مانگنا ذلت ہے. اب بندے سے کوئی مانگتا ہے تو اس کے سامنے جھک گیا, لیکن اللہ کے سامنے جو جھک رہا ہے وہ اس کی ذلت کی دلیل نہیں ہے, وہ اس کی شجاعت کی دلیل ہے. اور کون امیر المومنین سے بڑھ کر شجاع ہوگا کہ جس نے خیبر کو فتح کیا, جس کی تلوار نے خندق کو فتح کیا, لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو ایسے تڑپتا ہے کہ جیسے سانپ کا کاٹا تڑپا کرتا ہے. تو یہ شجاعت ہے. اور پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ سے مانگ رہے ہو مل جائے تمہیں, جب وہ مل جائے تو اللہ کا انعام ہے, اگر بندے سے مل جائے تو اس کا احسان ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ سے مانگو نہیں ملا تو حکمت ہے, اور اگر بندے سے مانگو نہیں ملا تو پھر اس میں مزید ذلت ہے. اور ہمارے کتنا فرق ہے. اور پروردگار کیا جو ہمیں دیتا ہے تو اس اعتبار سے دیتا ہے کہ ہم اس کے مستحق تھے اور اس لیے اللہ نے عطا کیا ہے. نہیں. اچھا رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہماری چیریٹی کا سب کا دل چاہتا ہے, سب اپنے اپنے طور پر کرتے ہیں, تو کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی، کہا کہ مولا کچھ مانگنے والے آتے ہیں ہم سے کہ جو مستحق نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ مانگنے والے آتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، تو مولا جو مستحق ہوتے ہیں انہیں تو ہم دے دیتے ہیں، جو مستحق نہیں ہوتے ان کا کیا کریں؟ امام نے کہا کہ اگر تیری استطاعت میں ہے، تیری حیثیت میں ہے، تو جو مستحق ہے اسے بھی دے دے، جو مستحق نہیں ہے اسے بھی دے دے، خالی مت لوٹا. بعض علماء کہتے ہیں کہ بالکل خالی ہاتھ لوٹانا یہ مکروہ ہے، بالکل خالی ہاتھ لوٹانا. مثلا ایک فقیر آیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ پروفیشنل ہے، لیکن بالکل خالی ہاتھ لوٹانا یہ مکروہ شمار کیا گیا. اگر انسان کی استطاعت میں تو کم از کم 2 روپے اس کو ہاتھ میں رکھے کہ بالکل خالی ہاتھ واپس نہ جائے، اس لیے کہ اہل بیت کے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس جاتا نہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، کہا کہ یہ بہتر ہے. اچھا یہ مکروہ کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ فرض کیجئے کہ جیسے میں نے مثال بھی دی آپ سے کہ اگر 2 روپے بھی کوئی رکھ دے تو خالی ہاتھ آپ نے نہیں لوٹایا، یہ کراہت ختم ہو گئی. اب اگر یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کسی کو 2 روپے دیں تو وہ 2 جمع 4 ضرب لگا کے جو ہے نا وہ گالیاں آپ کو جو سنا دے کہ بھئی یہ سلواتے ہیں، لیکن یہ کہ کراہت ختم ہو جائے گی. تو امام نے کہا کہ جو مستحق اسے بھی دے، جو نہیں اسے بھی دے. اس نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ اگر تو اسے بھی دے گا کہ جو مستحق ہے، اور اسے بھی دے گا کہ جو مستحق نہیں ہے، تو اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو آپ تصور کیجئے گا کہ کیا اللہ نے، اپنے آپ پہ چیک کیجئے گا، اللہ نے مجھے کیا سب کچھ وہ دیا ہوا ہے کہ جس کا میں مستحق تھا؟ کم من ثناء جمیل لستو اہل اللہ نشرتا. پروردگار کتنی میری خوبیاں ایسی تھی جن کا میں مستحق نہیں تھا، تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہیں. مولا نے کہا کہ تیری استطاعت میں ہے تو دے اسے. دعا افتتاح جو ہم انشاءاللہ بھی کچھ دیر میں شروع کریں گے، یہ وہ بہترین دعا ہے کہ جسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. علماء نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. محمد ابن عثمان نواب اربا میں سے، غیبت صغرا میں جو امام کے خاص نائبین تھے ان میں سے ایک نائب ہیں، ان سے منسوب یہ دعا ہے، اور انہوں نے اتنی مرتبہ اسے تکرار کیا ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً زمانے کے امام سے یہ دعا ان تک پہنچی ہوگی. اور اس دعا کے آخر میں ایک عجیب جملہ لکھا ہوا ہے اس روایت میں، کہا کہ جو رمضان المبارک کی شب میں اس دعا کو پڑھتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ فرشتے اس کی دعا کو سنتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. اور فرشتے کسی کے لیے استغفار کریں تو پھر ظاہر ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتا. تو اس کے 3 حصے ہیں. ہم چونکہ دعا پڑھیں گے تو اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا. حمد پروردگار سے حسب معمول دعا کا آغاز ہے، لیکن اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ 18 مرتبہ حمد کی گئی ہے. 18 مرتبہ اللہ کی مختلف انداز سے. دعا مختصر ہے لیکن 18 حمد ہیں. دوسرا حصہ اہل بیت اطہار پر درود کا ہے، جس میں 6 درود الگ الگ انداز سے ہیں. پہلے سرکار ختمی مرتبت پر ہے، پھر امیر المومنین پر الگ سے درود ہے، پھر شہزادی کونین پر الگ سے درود ہے، پھر حسنین کریمین پر الگ سے درود ہے، اور پھر اس کے بعد باقی ائمہ پر درود ہے. اور پھر 7 دعائیں ہیں جو ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مانگنی ہے. یہ دعا کا خلاصہ ہے. درود کے بارے میں جملہ یہ بھی گزارش کر دوں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے خاص طور پر رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں، تو اگر ایک مومن درود پڑھے اس کے بعد 400 برس تک خاموش رہے، کچھ نہ کہے، یہ حدیث کا جملہ ہے، اور 400 برس بعد پھر ایک مرتبہ درود پڑھے، تو فرشتہ اس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، فرشتہ اس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، جو تو نے 400 برس قبل درود پڑھی تھی اب تک میں اس کا ثواب نہیں لکھ پایا ہوں. اللہم صلی، غور فرما رہے آپ؟ تو یہ اتنی مرتبہ، 6 مرتبہ درود ہے اس میں. آپ اس کی، آپ دعا کی اس برکت کا اور عظمت کا اندازہ لگائیے گا. اور خاص طور پر جو شہزادی کونین پر درود ہے، اس لیے کہ شہزادی کونین پر درود مختلف انداز سے آئے ہیں، اور ان میں سے ایک درود یہی ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی جدہ پر بھیجا ہے. اور جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے کہ دعا افتتاح، اور اس کے آخر میں ہم پھر زمانے کے امام کی خاص دعا جو الہی اعظم البلا، وہ دعا انشاءاللہ سب مل کر پڑھیں گے. اچھا یہ وہ دعا ہے، اسے بھی ہم پڑھتے ہیں مستقل، لیکن اس دعا کے بارے میں بھی کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام نے قیدی کو لکھ کر دی تھی. وہ شخص قید میں تھا، اس نے امام سے فریاد کی. آج سے تقریباً یہ واقعہ ہے 500 برس پرانا. اس وقت امام زمانہ علیہ السلام نے ایک قیدی کو یہ دعا پہنچائی، اس نے یہ دعا پڑھی الہی عظم البلا والی اور اس کے صدقے میں اسے قید سے رہائی عطا ہوئی. تو ہم سب اپنے گناہوں کے چونکہ قید میں مبتلا ہیں اور امام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا اس دعا کو پڑھ کر اپنے گناہوں سے پروردگار کی خدمت میں مغفرت اور بخشش کو طلب کریں گے. دعا کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس میں چونکہ دعا ایک ٹون میں نہیں ہوتی، اس میں بہت نشیب و فراز ہوتے ہیں. کبھی ہم اللہ سے تھرڈ پرسن میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ پروردگار وہ ہے کہ جس کی شان یہ ہے، اس پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے. پھر ہم کبھی کبھی اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے لگتے ہیں، پھر کبھی اپنی بات کرنے لگتے ہیں، تو اس لیے اس میں بڑے نشیب و فراز ہوتے ہیں. تو اگر ہو سکا اور گنجائش بن سکی تو انشاءاللہ میں درمیان میں کچھ جملے گزارش کرتا جاؤں گا کہ آپ جو دعا کا جملہ کہہ رہے ہیں اس کی کیا عظمت ہے اور اس کا کیا مقام ہے. رحمت پروردگار کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے اس میں، اور اس رحمت کے لیے اتنی گزارش کر دوں کہ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ اللہ کی رحمت کے جو 100 حصے ہیں اس میں سے اللہ نے ایک حصہ اس دنیا میں نازل کیا ہے. جتنی اللہ کی نعمتیں، جتنی رحمتیں، اس میں سے ایک حصہ اس دنیا میں نازل کیا اللہ نے. یہ آپ کے سامنے جو ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اس کا صدقہ ہے. تو باقی 99 کیا ہیں؟ روایت میں ہے کہ جب قیامت ہوگی تو اللہ اس ایک حصے کو 99 حصوں کے ساتھ ملا دے گا، اور 100 رحمت کے حصوں کو اپنے بندوں میں پھیلا کر اس کے بعد قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب لے گا. اور ہمارے آپ، لہذا جب حسن بصری نے چوتھے امام سے کہا کہ العجب من کل عجب نجا کیف نجا، مولا بہت تعجب ہے یہ اپنا رسول اللہ کے، ایک شخص اگر اللہ کی بارگاہ میں نجات پا جائے تو کیسے نجات پا جائے، اتنے یہاں پر شیطان بھی ہیں، بہکانے والے ہیں، نفس کا فریب ہے. تو مولا نے جواب دیا تھا کہ نہ، یہ نہ کہو، العجب من کل عجب ہلکا کیف ہلکا، تعجب اس بات پر نہیں کہ کوئی کیسے نجات پا گیا، حیرت تو مجھے اس بات پر ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی ہلاک ہو گیا تو کیسے ہلاک ہو گیا. اتنے بخشش کے اللہ نے موقع رکھے ہیں، قدم قدم پر اللہ بخشنے کو تیار ہے، اس کے باوجود. دعا کے آغاز میں حسب معمول کی آنکھوں میں کچھ آنسو انشاءاللہ آ جائیں. کل میں نے پیاسوں کا ذکر کیا تھا، اور کربلا کے میدان میں ظاہر ہے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو سمجھ سکے کہ کون سب سے زیادہ پیاسا تھا، لیکن علامہ نقن صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ کوئی کتنا ہی پیاسا کیوں نہ ہو، عصر عاشور تک وہ حوض کوثر پر سہراب ہو گیا تھا. حسین ابن علی شہید ہو گئے، حوض کوثر پر سہراب ہو گئے، عباس ان سے پہلے مارے گئے وہ سہراب ہو گئے، قاسم ان سے پہلے گزر گئے وہ سہراب ہو گئے، جو آتا گیا وہ سہراب ہوتا چلا گیا. لیکن کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی، کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ حسین کی بہن زینب کبریٰ کب تک پیاسی رہی، تو میں نہیں بتا سکتا کہ کب تک پیاسی رہے. اس لیے کہ اگر شہزادی سکینہ پیاسی نہ ہوتی، معتبر روایت کا جملہ ہے، شام اور عراق کا ایک سرحدی علاقہ ہے، وہاں پر قافلہ روکا گیا اور وہاں پر شدید گرمی تھی اور انتظار کر رہے تھے کہ شہر کا دروازہ کھولا جائے تو یزیدی فوج اس میں داخل ہو. شمر نے حکم دیا کہ خیموں کو لگا دیا جائے، خیمے لگا دیے گئے، اور خیموں میں کون موجود تھا؟ یزیدی موجود ہیں، اور حتیٰ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کے گھوڑوں تک کے لیے سائق کا انتظام کر دیا گیا. علی و فاطمہ کی بیٹیاں تپتی ہوئی دھوپ میں موجود تھیں. یہاں تک کہ ایک روایت ملتی ہے کہ دیکھیے، اگر کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں اور پیروں میں بھیڑیاں ہوں اور وہ تپتی ہوئی دھوپ میں موجود ہو تو ہاتھوں میں چھالے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، قدموں میں زخم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میرے مولا سید سجاد آگے بڑھتے ہیں، خیمے کا سایہ بن رہا تھا خیمے سے باہر، میرا مولا کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ وہ جو صاحب خیمہ تھا وہ باہر آیا، قیدی تجھے اجازت نہیں کہ تو اس چھاؤں میں بیٹھے، تو جا کر اس چھاؤں سے باہر چلا جا. مولا نے کہا کہ دیکھ، میں تیرے خیمے کے اندر تو نہیں آیا نا، میں تو باہر کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا. اس نے کہا کہ نہیں. اس نے اپنا تازیانہ نکالا اور تازیانہ اٹھانا چاہتا تھا کہ علی کی بیٹی زینب کبرا کی صدا بلند ہوئی، کہا بیٹا سید سجاد تو ادھر آ جا، ہم بیویاں حلقہ بنا لیتی ہیں اور تو حلقے کے درمیان آ جا، ہم بیویاں دھوپ میں رہیں گی لیکن تو میرا لال سائے میں رہے گا. حلقہ بنا دیا گیا میرے مولا سید سجاد، کچھ دیر کے لیے سائے میں تشریف لاتے. یہاں تک کہ سکینہ نے کہا کہ وہ بھی اما، کیا کہیں سے مجھے پانی مل سکتا ہے؟ تیری سکینہ بہت پیاسی ہے. میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم کب تک سکینہ پیاسی رہی. یہاں تک کہ شمر ملعون نے پانی پلانا شروع کیا. جب وہ پانی پلا رہا تھا تو سکینہ نے آ کر کہا کہ پھوپھی اما کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس سے پانی کا مطالبہ کر لوں؟ اور اگر حسین نے شہزادہ علی اصغر کے لیے سوال آپ نہ کیا ہوتا تو شاید کبھی زینب کبریٰ اجازت نہ دیتی. لیکن بھائی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حجت تمام کی. سکینہ جاتی ہیں, شمر پانی پلا رہا تھا, بچی نے کچھ کہا نہیں, بچی کہنا بھائی زبان سے, لیکن ساتھ ساتھ چلتی رہی. یہاں تک کہ جب اس نے سب کو پانی پلا دیا تو بچی نے کہا کہ اگر تیرے پاس کچھ پانی بچا ہو تو سکینہ یہ نہیں کہتی کہ تو پہلے مجھے پلا دے, تو پہلے اپنے جانوروں کو اور سواریوں کو پانی پلا دے, اگر کچھ پانی بچ جائے تو پھر حسین کی سکینہ تجھ سے کچھ گھونٹ پانی کا سوال کر رہی ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ شمر نے کوئی جواب نہ دیا, اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کر دیا. جب پانی کچھ بچا, معصوم سی بچی سمجھی شاید میرے نصیب میں کچھ پانی آ جائے. اب جو شمر نے پانی بہانا شروع کیا, گرم خاک کو سکینہ نے اپنے چہرے پر مل کر کربلا کا رخ کیا, کہا چچا باس تو چلا گیا, تیری سکینہ کو کوئی پانی پلانے والا نہ رہا. تیری سکینہ جزاکم اللہ, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا امام زمانہ کو پرسا دیتے ہوئے سب مل کر میرے ساتھ ساتھ صفحہ نمبر 65 پر یہ دعا موجود ہے, مل کر انشاءاللہ پڑھیں گے تو اجتماعی طور پر روحانیت آپ محسوس کر پائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عترتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعترة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده, الظاهر بالكرم مجده, الباسط بالجود يده, الذي لا تنقض خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما. اس جملے کا ترجمہ یہ کہ اے اللہ تیری کثیر نعمتوں میں سے قلیل کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں اور اس قلیل کی حاجت مجھے بہت زیادہ ہے جبکہ تو ہمیشہ اس سے بے نیاز رہا ہے۔
وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا